اپنی خاص رحمتوں کے ذریعے نصیب فرمایا ہے. ان ایام میں انشاءاللہ آج کی شب سے ٹاپک ہوگا نہج البلاغہ کی شناخت, اور بالاخص مولا کائنات کا وہ لیٹر اور خط مالک اشتر کے نام, جو کہ ہمارے آقا ہمارے مولا امیر المؤمنین ایک منشور جاوید کے عنوان سے تمام بشریت کی بقا کے لیے اور تمام بشریت کی اطمینان, سکون, امن, امان, امنیت کے لیے جو پیغام دے کر گئے ہیں, اس پیغام کی تشریح انشاءاللہ ان ایام میں آپ لوگوں کے پاس ہے. مقدمتاً آج کچھ معاوضات ہوں گے اور کل سے اصل موضوع شروع کروں گا. جو کل گزرا ہوا یا گزری رات تھی اس میں جو ٹاپک تھا حضرت امام حسن مشتبہ رات کی زندگی کے سلسلے, اور آج کی شب انشاءاللہ مقدمتاً اس خط کے سلسلے میں کچھ معاوضات عرض کروں گا, اور کل اصل موضوع کی طرف آپ کے احسان کو لے کر جاؤں گا. اس سے پہلے کہ میں اس نقطے کی طرف آپ کے اذہان لے کر جاؤں, ارشاد رب العزت ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, خطاب خاص عام خطاب نہیں ہے, اور اس خطاب کے ذریعے آپ اپنی عظمت اور اپنی کرامت اور اپنی بزرگی کا اندازہ کریں. چلے امام فرماتے ہیں کہ جتنی تعب و مشقت و زحمت ہے اس مہینے میں, صرف اس خطاب کے ذریعے انسان کی تمام مشکلات اور تھکان دور ہو جاتی ہے اس خطاب کے ذریعے. یا اولی الابصار, اے اہل بصیرت, جان لو کہ یہاں کوئی عام جگہ نہیں ہے, خاص جگہ ہے. وہ لوگ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں یا اس بساط پہ تشریف رکھتے ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے. ظاہر سی بات ہے روزے کے سلسلے رسول اللہ یہی فرماتے ہیں, الصوم جنۃ وحکمۃ, روزہ تمام برائیوں سے روکنے کے لیے ایک بہترین قلعہ ہے, اور اسی طرح حکمت کا شہر ہے, مدینۃ الحکمہ, حکمت کا شہر ہے. اور حکیم کون ہے؟ روزے دار. اور حکیم کیا علامات ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں حکیم یہ پانچ علامتیں ہیں. لیکن اس مہینے میں اگر حکمت ہمارا مقصد ہے اور ہم حکیم بن کر اس مہینے سے نکلیں, تو عید کے بعد یہ پانچ خصوصیات ہمیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے, لا تستظلم ما دونا, جو اپنے سے جو نیچے ہوتے ہیں ان پر ظلم نہیں کرتے یا تحقیر نہیں کرتے, ایک ہے. دوسرا یہ کہ اپنے سے جو اوپر ہوتے ہیں, اب چاہے والدین ہوں, چاہے استاد ہوں, چاہے مال و دولت میں جو بھی, وہ اپنے سے ایک برتر محسوس کرتا ہے, ان کے ساتھ نزاع نہیں کرتا, لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. تیسرا, جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو کسی موضوع پر اظہار بیان نہیں کرتا. عام طور پہ ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی بات کہہ دی جائے تو ماشاءاللہ 50 لوگ ہوں گے تو 70 اوپینین پائی جاتی ہے, بعض اوقات یہ ہوتا. لیکن حکیم کی علامت یہ ہے, روزے کی خصوصیات میں یہ ہے کہ جب تک کہ انسان کو یقین عدم نہ ہو, پورا علم نہ ہو, اس کے بارے میں اظہار نظر نہیں کرتا. اور چوتھا یہ ہے کہ واجبات کے اور مستحبات کے اور محرمات سے دوری کرنے کے سمے انسان کو دقت نہیں ہوتی. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ انسان واجبات کی انجام دہی کے سلسلے میں یا محرمات سے بچنے کے سلسلے میں انسان زحمت و تعب کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا, کتنی مشکل ہے, کیسا ہے, کیا ہے. اگر کوئی نشست ہے تو وہاں پر غیبت ہو رہی ہے, تو غیبت سنوں نہ سنوں, کروں نہ کروں. اب یہ تمام جو انسان کے اندر جو بیٹھنگ چلتی ہے, روزے دار جب حکیم بن جاتا ہے تو حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محرمات اور واجبات کے انجام دہی میں محرمات سے دور ہونے کے سمے اور مستحبات کو اپنے گلے لگانے میں اس کو تعب و مشقت نہیں ہوتی. چوتھا یہ ہے کہ وہ کام جو وہ خود نہیں کر سکتا, انسان اس کے بسات کی نہیں ہے, اس کے بس کی بات نہیں ہے, اس کام کو اپنے کندھے پر نہیں لیتا. یہ کہ جملہ کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہیں جانتا. عام طور پر کہ جو بھی کام دیا جائے, ہر فن مولا ہمارے پاس ایک کہاوت ہے اور اس کے ذریعے, لیکن حکیم کی علامت یہ نہیں ہے. اگر یہ خصوصیت کسی کے اندر پائی جائے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے رسول کرام اسلام سے کہ یا محمد, اے محمد جان لو کہ الصوم لی وانا اجزی, روزہ میرے لیے ہے اور روزے دار کی جزا نہ جنت ہے نہ جہنم سے بچتا ہے نہ مقام مقربین ہے, کچھ نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, میں خود ہوں اس کی جزا. اب جس کی جزا خود خدا متعال ہو تو پانچویں حکیم کی خصوصیت کیا ہوگی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں پانچویں حکیم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی وہ بولے گا وہ حکمت الہی سے بیان کرے گا, جب بھی خاموش رہے گا وہ حکمت الہی سے اس کا سکوت تعبیر کیا جائے گا, جب بھی وہ قدم اٹھائے گا حکیم الہی یعنی الہی ادائیں اس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اب وہ انسان جس کے اندر خدا متعال یعنی الہی صفات پائے جائیں اس انسان کو کہتے ہیں روزے دار انسان. امید ہے کہ خدا تعالیٰ توفیق دے اس مہینے میں اس طرح کا روزہ رکھیں جو کہ رسول اللہ اس روزے کے لیے مشتاقانہ انتظار کرتے تھے. دو مہینے رجب کی چاند, رجب کے چاند سے لے کر ماہ رمضان کے چاند تک انتظار کیا کرتے تھے. اب وہ وقت گزر رہا ہے, 15 تاریخ گزر چکی, 16 تاریخ گزر چکی, شب 17 ہے, دیکھتے دیکھتے یہ ایام بھی گزر جائے. امید ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے شب ہائے قدر میں جو کہ اس مہینے کا عظیم پلہ ہے اور اس مہینے کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اس شب قدر میں ہم تمام نعمت و رحمات کو حاصل کر سکیں. مر محمد و علی محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد.
مولا کائنات کے سلسلے میں کچھ معروضات ہیں. نہج البلاغہ, جب بھی نہج البلاغہ کا نام لیا جائے تو ہمارے اذہان مولا کائنات کی اس عظیم شخصیت اور اس عظیم حکیم اور فصیح و بلیغ خطبات و کلمات و جملات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو انسان آرزو کرتا ہے. آئے اس سے پہلے کہ میں مولا کائنات کے اس لیٹر کی طرف آپ کے اذہان کو لے کر جاؤں, مقدمتاً کچھ باتیں کچھ معروضات عرض کروں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نہج البلاغہ کی جمع واری کرنے والا انسان کون ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ان کا نام ہے سید رضی رضی اللہ عنہ, رضوان اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ. ان کے سلسلے میں جو مکتوبات پائے جاتے ہیں عظیم علماء کے, جب بھی سید رضی کا نام لیتے ہیں یا رضوان اللہ علیہ یا رضی اللہ علیہ یا رحمت اللہ علیہ, اس طرح کی یا قدس اللہ نفس و زکیہ, خدا تعالیٰ اس عظیم حکیم اور فقیہ کی روح کو مقدس کرے. ظاہر سی بات ہے ایسے ایسے جملات بتائے گئے. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ سید رضی ایک عالم ہونے کے ناطے ان کی کیا خصوصیت ہے. نہج البلاغہ کی شرح کرنے والے 115 اہل سنت کے علماء ہیں اور 700 سے زیادہ شیعہ کے علماء نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے. ان شارحان شرح کرنے والوں میں سے جو شاہکار مانے جاتے ہیں اہل سنت میں سے, ان میں سے ایک کا نام نکلتا ہے ابن ابی الحدید المعتزلی. ابن ابی الحدید المعتزلی اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ میں سید رضی کے سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کا خواب آپ نے مشہور سنا ہی ہوگا, وہ خواب مخصوصاً ابن ابی الحدید کے الفاظ سے اگر دیکھا جائے تو بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابن ابی الحدید المعتزلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میں اس خواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, میرے ذہن کو مشغول کرتا ہوں, تو آنکھوں سے آنسو کے قطرات سیلاب کی طرح جاری ہو جاتے ہیں. ابن حدیث. اب وہ خواب کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ آپ نے سن چکا ہے, آپ نے سنا ہوگا. یہ خواب یہ ہے کہ شیخ مفید عظیم علماء میں سے تھے, جو پائے یک کے علماء میں سے تھے. ان کی کتابیں جو مدرس بک کے نام سے آج بھی یاد کی جاتی ہیں. وہ ایک رات مسجد کرخ عراق میں اعمال شب قدر انجام دے رہے تھے, اور نماز اعمال شب قدر کے بعد صبح کی نماز سے پہلے ان کو کچھ خواب سا تعریف ہوا. اب وہ کیا دیکھتے ہیں؟ شب قدر نزول برکات و حماس, فرشتوں کی آمد ہے. اسی حالت میں خواب دیکھتے ہیں کہ بی بی تشریف لائی ہیں اپنے بیٹوں کو, حسن حسین کو دو ہاتھوں میں یا دو انگلیوں میں پکڑ کر لے کر آئی ہیں, اور دق الباب کرتی ہیں. شیخ مفید اٹھتے ہیں, جیسے اٹھتے ہیں کیا دیکھا کہ خاتون ہیں, بی بی ہیں, اور بی بی فرما رہی ہیں, ایو شیخ شیخ علمہم الفقہ, تم ان دو میرے بیٹوں کو حسن اور حسین کو فقہ کی تعلیم دیجیے. شیخ مفید اپنے گھروں کو پیٹتے ہیں, کہتے ہیں استغفر اللہ, کیا یہ مجھ پر مصیبت آ پڑی کہ بیوی آئیں اور حسنین کو لے کر میرے در پر, نہ جانے کیا ہو گیا. ساروں قطار ہو رہے ہیں, اذان آتی ہے, اذان کی آواز, اللہ اکبر اللہ اکبر, قلبہ ہوتا ہے مسجد کا. اب جیسے مسجد کا دروازہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں, کیا دیکھا کہ خاتون ہیں, ام مرتضیٰ, یہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کی ماں ہیں, اور آئی ہیں دو بیٹوں کو لے کر. ان دو بیٹوں کی عمر 7 سال اور 8 سال کی ہے. دو بیٹوں کو لے کر آئی ہیں اور آ کر فرماتی ہیں کہ یو شیخ, اے شیخ, ان دو بچوں کو تم فقہ کی تعلیم دیجیے. وہی الفاظ جو کہ بیوی نے خواب میں بتائے تھے. اب جیسے شیخ مفید سنتے ہیں, زاروں قطار ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یقیناً یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا, اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی تباہت پائی جاتی تھی, بلکہ اس میں حکمت الہی چھپی ہوئی. اس وقت سے اپنا پورا عزم ارادہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کی ذمہ داری میں نے اپنی معصومہ کو, مادر حسنین کو وعدہ کیا, اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ ذمہ داری پوری کروں گا. اس وقت سے لے کر سید رضی اور سید مرتضیٰ کی یہ تعلیم شروع کرتے ہیں. اب یہ ایسی شخصیت ہے, ان کے بارے میں سید ابن بلحدید معتزلی جملہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے, علماء ورثت الانبیاء, علماء وارثان انبیاء, انبیاء کی حقیقی وارث ہیں. یہ پوری کی پوری حدیث اگر پوری تاریخ میں دیکھی جائے تو ایک شخصیت پر بطور عتم صادق آتی ہے. وہ کون ہے؟ سید رضی. سی بات ہے, علماء وارثان انبیاء ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث ہونا صرف علم میں نہیں ہے, فقاہت میں نہیں ہے, تمام کردار, رفتار, سوچ, تقوی, پرہیزگاری, علم, شجاعت, اور کسی کے در پہ جا کے نہیں جھکنا, یہ تمام چیزیں اس میں صادق آتی ہیں. آپ نے جو دعائے ندبہ میں آج پڑھا ہوگا, بعد ان شرط علیہم الصحراء فی درجات هذه الدنيا تنیا وزخرفها وزبرجها فشرطوا علیہم. اب یہ جو دعائے ندبہ کے جملات ہیں کہ انبیاء سے جس طرح خدا تعالی شرط لیتا ہے کہ زہد میں, تقوی میں, پرہیزگاری میں, علم میں, عمل میں, تمام جہاز سے, علماء کے ساتھ بھی اسی طرح امام زمانہ وعدہ لیتے ہیں. یہ وعدگاہ امام زمانہ ہے, وارثان علم انبیاء ہے, وارثان اخلاق انبیاء ہے. تو چنانچہ اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث علماء کے لیے, بالاخص سید رضی کے لیے, ہو بہو صادق آتی ہے. چنانچہ اگر سید رضی کی طرف جا کر دیکھا جائے, علم میں, شجاعت میں, کمالات میں, زہد میں, تقویٰ میں, پرہیزگاری میں, ہر اعتبار سے ان کا پلہ سب سے بھاری تھا. بس ان کی فضیلت یہی کافی ہے کہ آج اگر مولا کائنات کے جملات و کلمات سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، لکھنے کے لیے انسان کا دل تڑپ رہا ہے تو کون سی کتاب کھولی جائے؟ سید رضی کی لکھی ہوئی کتاب. اور اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کا مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، معمولی سا انسان، سید رضی جیسا انسان لکھے کوئی کتاب، لیکن اس میں تمام کے تمام جملات و کلمات و خطبات و لیٹر جتنے بھی ہیں وہ مولا کائنات کے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا شکافت ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ہم آئے لیکن سید رضی کے بارے میں کچھ جملات عرض کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ مقدمہ سے زیر مقدمہ کی طرف جائیں. سید رضی ایک عظیم انسان تھے جو کہ شیعہ سنی دونوں فریقوں کے بڑے بڑے علماء اپنا افتخار سمجھتے تھے کہ ہم سید رضی کے در پہ جا کر تلمس کیا ہے، شاگردی کی ہے. اس زمانے میں ایک بڑا افتخار ہوتا تھا کہ بہت بڑا پائے کا عالم ہو اور اس کی شاگردی نصیب ہو جائے. سید رضی جیسا انسان، اس کی شاگردی کے لیے بڑے بڑے اہل سنت کے علماء افتخار کیا کرتے تھے. 380 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 400 میں آپ اس دنیا سے رحلت فرمائے. کل ملا کر آپ کی 48 سال کی عمر تھی. اس 48 سال میں فقہ میں، کلام میں، عرفان میں، اصول میں، رجال میں، فقہ میں اور علم حدیث میں، علم درایا میں، علم نجوم میں، ہر علم میں اگر دیکھی جائے تو ہماری لائبریریاں اگر بھری ہوئی ہیں مدر بکس میں، ان عظیم کتابوں میں سید رضی کی کتابیں چمک رہی ہوں. کبھی کبھی خدا تعالیٰ کسی انسان کو چھوٹی عمر بھی دیتا ہے تو اتنی بابرکت عمر ہوتی ہے کہ تا قیامت ستارے کی طرح یہ چمکتا رہے اور عاشقان و محبان اہل بیت اس نور کے اطراف پروانے کی طرح گھومتے رہے. یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے جو بی بی آ کر خواب میں شیخ مفید کے یوں فرمائے اور ان کا یہ مرتبہ ہو جائے. یہ بھی ہے کہ نہج البلاغہ جو ہمارے پاس اس وقت کتاب پائی جاتی ہے یہ وہ نہج البلاغہ نہیں ہے جو انسان عام سمجھے کہ ایسی کتاب ہے. گرچہ یہ کتاب 10 عظیم کتابوں میں سے شامل نہیں ہے. جب بھی اگر کہا جائے کہ اہل سنت کی 15 کتابیں، اہل شیعہ کی 10 پائی کتابیں ہیں، اس میں علم رجال میں ہیں، علم فقہ میں ہیں اور تفسیر میں ہیں، یہ نہج البلاغہ نہ تفسیری کتاب میں آئے گی، نہ رجالی کتاب میں آئے گی، نہ فقہی کتاب میں آئے گی. جیسے علم رجال کا اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو 4 علم رجال کی تشیعوں میں سے 6 اہل سنت میں سے معتبر ہیں، جیسے رجال کشی اور رجال شیخ طوسی اور فرض شیخ طوسی، یہ کتابیں ہیں. اسی طرح اگر فقہ میں اگر دیکھی جائے تو اہل سنت کی 6 کتابیں ہیں، تشیعوں کی 4 کتابیں ہیں، اصول کافی مداد اور فقہ تحریم اور استفسار، یہ 4 کتابیں، ان میں بھی نہج البلاغہ کا شمار نہیں آئے گا. اور 2 کتابیں تفسیر میں جو پائے کی کتابیں ہیں، جو تفسیر تبیان ہیں اور تفسیر مجمع البیان، 2 ایسی کتابیں جو مدر بکس کہلاتی ہیں تشیعوں کی، ان میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہر کتاب پر نہج البلاغہ غالب ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نہج البلاغہ میں ایک جملہ بھی سید رضی نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا. جو کچھ ہو وہ خطبہ ملا ہے، لیٹر ملا ہے اور لیٹر کے ساتھ دوسرے جو جملات و کلمات ملے ہیں اس کو نقل کیے ہیں. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقولوں کہہ کر میں اس کی بات کہوں گا کہ اشرح و تشریح دوں گا، وہ کہیں گے کچھ اپنے جملات انہوں نے اضافہ کیا ہے آخر میں، لیکن جو متن ہے ہو وہ اس متن میں کبھی بھی کوئی قسم کا دخل تصرف نہیں ہوا. یہ اور بات ہے کہ آج آپ کے اذان کے لیے بھی واضح کرتا چلوں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ یہ مولا کلام کے خطبات کا مجموعہ نہیں ہے، بعد میں لکھے ہوئے جملات و کلمات ہیں یا سید رضی کے لکھے ہوئے جملات کا مجموعہ ہے. اس کے سلسلے میں خود سید رضی نے جواب دیا ہے اور سید رضی کے علاوہ جو شاہکار جواب ملتا ہے ہمیں وہ ابن ابی الحدید المعتزلی، اہل سنت کے عظیم علماء میں سے، اور شیخ عبدو جو جماعت نصر آبادی کے شاگرد تھے 100 سال پہلے، ان دو بزرگواروں نے، اہل سنت کے علماء نے بہترین جواب دیا. شیعوں کے پاس کوئی اختلاف آئی نہیں ہے کہ یہ تو مولا کائنات کے خطبہ تو جملات ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اہل سنت کی طرف سے جو اعتراضات وارد ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں خود اہل سنت کے علماء جو جواب دیے ہیں شاہکار جوابات ہیں. آپ لوگوں کو میں توصیہ کروں گا کہ مرحوم جو ناصر اللہ جو نحج البلاغات کی تفسیر کیے ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اس خطبے کی طرف، یا علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب کا جو نحج البلاغات کا ترجمہ ہے اس ترجمہ کے مقدمے میں جو علماء تعریف ہوئے ہیں ان میں سے ایک آرٹیکل سے وہ بھی پڑھا جائے تو بہتر رہے گا۔ اختصار کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مولا کہنا کہ جملات نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اتنے بڑے بڑے طولانی خطبات جو اس نحج البلاغہ میں ملتے ہیں، خود اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ امام علی کے جملات نہیں ہو سکتے۔ اس وقت نہ دباؤ تھا، نہ قلم تھی، نہ کچھ تھا، نہ کچھ تھا۔ ایک انسان کہے اور دوسرے کیسے حفظ کر لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کا جواب بالکل سادہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نحج البلاغہ کے چھوٹے چھوٹے خطبات کو شک کر رہے ہیں تو قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ قرآن تو اس میں سورہ بقرہ 270 آیات سے یا 270 سے زیادہ جو آیات سے مشتمل خطبہ ہے، پورا سورہ ہے، اس سورہ کے سے میں کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی قرآن مجید جو پائی جاتی ہے اس کے سے میں کیا کہیں گے؟ وہ بھی شک پایا تھا، یہ بھی شک پایا تھا، یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا۔ پھر ابن عبدالحمید منظری کہتے ہیں کہ انسان اگر دقت نظر سے دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ خود سید رزیق کی جو دوسری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، ان دوسری کتابوں کو دیکھیں اور نحج البلاغہ کو دیکھیں، یعنی زمین سے آسمان کا فرق ہے۔ جو سید رزیق نے اپنے خطبات کو بیان کیے ہیں اور مولا کائنات کے خطبات، یہ کہاں اور وہ کہاں، اور جملہ کی تحریر بھی ہے، یہ تحریر، اس میں فصاحت و بلاغت ڈوب ڈوب کر پائی جاتی ہے، وہاں پہ فصاحت و بلاغت دور دور تک نظر نہیں آتی۔ سید رزی کی ایک کتاب نہیں ہے، 80 سے زیادہ کتابیں پائی جاتی ہیں، اور تمام کتابوں میں کوئی نہ کوئی حقوق شباہت پائی جانی چاہیے، کوئی شباہت بھی نہیں پائی جاتی۔ اس کے علاوہ یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ نہیں، سائنس بات ہے کہ ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتا۔ سید رزیق سے پہلے جو کتابیں شیخ مفید کی پائی جاتی ہیں، یہ شیخ مفید سے پہلے کلائنی، مرحوم کلائنی، جو کہ امام زمان اسلام کی غیبت صغرا کے دور میں رہ چکے ہیں، وہ اپنی کتاب میں اصول کافی اور فروع کافی میں 30 زائد خطبات کا ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح کئی لٹر کا ذکر فرمائے ہیں۔ آیان الشیعہ میں پائی جاتی ہے، دوسری کتابیں پائی جاتی ہیں، اہل سنت کی کتابیں پائی جاتی ہیں، تاریخ تبریز میں پائی جاتی ہیں، ابن عثیر میں 40 خطبات پائے جاتے ہیں مولا کائنات کے اس خطبات میں سے۔ تو ابھی ابن عثیر میں، اہل سنت کی، اہل شیعہ تمام کی کتابوں میں جو پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ سکت ایک ہی جگہ سے ہمیں یہ ملے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء سید رزیق سے پہلے لکھ چکے ہیں۔ چنانچہ یہ تو واضح ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ کتاب مولا کائنات کے خطبات سے مشتمل۔ اب اس کتاب میں کیا کیا پائی جاتی ہیں؟ اس میں 3 ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلے یہ بھی اندازہ کریں کہ آپ کی اذان کو مشغول نہ کریں کہ کیوں یہ 10 آئے کی کتابوں میں شامل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہ فقہی کتاب ہے اور نہ ہی یہ کتاب کوئی اصولی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے کوئی اصول کو آپ یہ کرنا پڑے، اور نہ ہی تفسیری کتاب ہے اور نہ ہی رجالی کتاب ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام علوم کے اسارا اور بازگش ملتی ہے۔ یعنی ہر علم میں اگر انسان ماہر بننا چاہتا ہے تو اس کی بازگش نحج البلاغہ ہے۔ شناخت نحج البلاغہ میں دعائے جملہ بھی پائے جاتے ہیں اور ایک حکومت کا طریقہ پایا، ہر اعتبار سے موزون کتاب ہے۔ چنانچہ یہ خود کوئی خاص ٹاپک نہیں ہے، جیسے قرآن مجید، قرآن مجید کوئی فقہی کتاب نہیں ہے، تاریخی کتاب نہیں ہے، اصولی کتاب نہیں ہے، فرعی کتاب نہیں ہے، رجالی کتاب نہیں ہے، گرچہ اس میں تاریخ کا ذکر کیا گیا ہے، انبیاء کا ذکر آیا ہے، عقائد میں پائے جاتے ہیں، کچھ احکام کا ذکر ہے۔ اسی طرح نحج البلاغہ میں بھی کچھ احکام کا ذکر آپ کو ملے گا، روزے کے سلسلے میں کچھ خطبات مل جائیں گے، نماز کے سلسلے میں کچھ خطبات مل جائیں گے، اس میں تاریخ کا ذکر پایا جاتا ہے، رسول اللہ کے زمانے کی تاریخ کی عکاسی فرماتے ہیں، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں یا حضرت آدم کی خلقت کے سلسلے میں مولا کائنات فرماتے ہیں، یا اسی طرح تاریخ کے دوسرے گوشے، اس میں فقہ بھی پایا جاتا ہے، تاریخ بھی ہے، اصول بھی ہے، لیکن کوئی ایک عنوان اور ایک ٹاپک سے محدود نہیں ہے, چونکہ اس میں تمام علوم پائے جاتے ہیں. اس اعتبار سے کتاب ان کتاب تخصصی کتابوں میں سے نہیں پایا جاتی, لیکن تمام چیزوں کے باوجود قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا پلہ بھاری ہے ہمارے پاس, تو سب سے پہلی کتاب نہج البلاغہ ہوگی, اور نہج البلاغہ کے بعد جو نام آتا ہے وہ صحیفہ سجادیہ وغیرہ ہوگی. لیکن کسی بھی اعتبار سے فقہی کتابیں قرآن کے بعد ہمارے پاس نہیں پائی. جس طرح سے آل سنت کی بات کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد صحیح بخاری کا پلہ ہر کتاب سے بھاری ہے, ہمارے پاس اس طرح نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد قرآن ناطق کے جملات بھاری ہے, جس طرح سے قرآن مجید کے بعد نہج البلاغہ ہے, اسی طرح نہج الفصاحہ ایک کتاب ہے جو کہ رسول اللہ کے خطبات کا مشتمل مجموعہ ہے, اسی طرح نہج البلاغہ. اور اس نہج البلاغہ میں جو جتنے خطبات پائے جاتے ہیں 220 خطبات اس کتاب میں پائے جاتے ہیں, اور تقریباً 90 کے قریب لیٹرز ہیں امام علیہ السلام کے. 220 خطبات ہیں, 90 کے قریب لیٹرز پائے جاتے ہیں, اور خطبات اور لیٹر کے علاوہ تقریباً 450 کلمات قصار کے نام سے. کلمات قصار یہ ہے کہ مولا کا مختلف مقامات پر جہاں جائیں کیسے جس موقع پہ بھی ہو اس وقت جو بیان کیے ہیں, اب ان جملات و کلمات کو جمع کر کے سجر عزیز لکھے ہیں. کیا یہ تمام امام علیہ السلام کی خطبات کا مشتمل مجموعہ نہیں ہے؟ مولا کہنا کہ جو خطبات آج بھی ملتے ہیں اس نہج البلاغہ کے علاوہ 700 سے زیادہ ہمیں ملتے ہیں. نہج البلاغہ الکبیر کے نام سے کتاب ہے, اور اس کتاب میں بھی ہمارے پاس بڑے بڑے علماء لکھنے کی کوشش کیے ہیں. اب اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ امام علیہ السلام کے تمام خطبات کو اور تمام لیٹرز کو اور تمام جملات اور کلمات حدیث کو اکٹھا جمع کیا جائے, لیکن ہو نہیں سکا ہے. 70-80 جلدوں میں مشتمل کتابیں بتائی جاتی ہیں, لیکن پھر بھی کامل نہیں ہو پایا چنانچہ نہج البلاغہ. لیکن نہج البلاغہ کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت نہج البلاغہ کی یہ ہے کہ اس میں سید رضی نے ان خطبات کا ذکر کیا ہے جو کہ مسلم ثبوت ہیں, اس میں کسی قسم کا شک و شائبہ شبہ نہیں پایا تھا. فقہی اگر علم حدیث میں اگر دیکھا جائے تو 3 ٹاپک پر زور دیا جاتا ہے. اگر کوئی جیسے کوئی حدیث آپ نقل کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کی صداقت کے لیے 3 طریقے پائے جاتے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ راویان حدیث کو دیکھتے ہیں کہ پہلا راوی کون تھا, اس کے اوپر کون تھا, اب کیا یہ جتنے بھی راوی چھٹے امام سے نقل کر رہے ہیں اس وقت سے لے کر سید رضی جو اپنی کتاب لکھ رہے ہیں اس کے دوران تک تمام کے تمام صادق تھے یا نہیں تھے, وہ دیکھتے. وہاں وہ جا کے علم رجال بن جاتا ہے. علم رجال میں اب یہی خصوصیت ہے کہ غیبت کرنا جائز نہیں ہے, لیکن جب کوئی انسان پبلک فیگر بن جاتا ہے یا کسی ایسے منصب فاز ہوتا ہے جو کہ تقاضا وراثت انبیاء ہو, اس کے لیے جائز ہے. یہ تو یہی مطلب علماء یہی کہہ رہے کہ اسی اعتبار سے علم رجال میں باغ کی کھا نکال دیتے ہیں. ایسی ایسی کہ انہوں نے مطلب وہاں کہاں گئے تھے, کیسے گئے تھے, رشوت کیا لی تھی, کیسے لی تھی مسجد پہ, ہر اعتبار سے علم رجال میں دیکھیں. بعض اوقات علم رجال پڑھتے پڑھتے بڑے بڑے علماء استغفار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجبور ہیں کہ اس لیے کہ کوئی شخص آ کر کہے کہ میں قال باقر امام باقر فرماتے ہیں, کوئی اس ذمہ داری سے کہے تو میرا بیک گراؤنڈ چیک ہونا چاہیے کہ میں کیسے ہوں کیا ہوں کیسے, تاکہ پتا چلے کہ ان کی صداقت اور سچائی پائی جاتی ہے کیا نہیں. تو علم رجال ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ علم حدیث ہے. علم حدیث میں کیا بات ہے؟ علم حدیث میں یہ پایا جاتا ہے کہ مولا کہہ رہا کہ دوسرے جو کلمات و جملات ہیں قرآن مجید سے ان کی تطابقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو چنانچہ قرآن مجید کا پورا صحیح علم ہونا چاہیے انسان کو, اور احادیث کے سلسلے میں کمال ہونا چاہیے, اور دونوں کو جمع. اور تیسرا طریقہ علم درایا ہے. علم درایا ہے کہ قرآن سے مخالفت نہیں ہے, جو بھی جتنے بھی اسناد پائے جاتے ہیں شیخ قلینی سے لے کر چھٹے امام تک تمام کے تمام صادق ہیں. عبداللہ بن انصاری ہیں, تعبل ہیں, اور شیخ قلینی ہیں, یہ جتنے بھی عظیم علماء ہیں, اب ان میں کوئی جھوٹا تو نہیں ہے, سب کے سب سچے ہیں. حدیث حسن ہے, سچی ہے, صحیح حدیث ہے, اور یہ قرآن مجید کی مخالفت نہیں کری. لیکن پھر بھی ایک اور مرحلہ باقی رہ جائے گا کہ تصدیق اور صداقت ہو جائے. وہ کیا ہے؟ علم درایا کرتے ہیں. درایا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن مجید کی مخالفت نہیں ہے, لیکن کیا عقل کے اعتبار سے امام یہ بات کہہ سکتے ہیں یا نہیں. چنانچہ قرآن کی تصدیق ہو جائے, عقل سے تصدیق ہو جائے, اور جتنے بھی راوی ہیں ان کی تصدیق ہو جائے. اب یہ تینوں اعتبار سے کوئی خطبہ, کوئی جملہ, کوئی لٹر ہمیں ملے کہ تینوں کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں سچی حدیث. چنانچہ سید رضی علم گرایا میں, علم حدیث میں اور علم رجال میں تینوں علوم میں بڑے پائے کے ماہر تھے, اور ان کی کتابیں پائی جاتی ہیں تینوں علوم. تو اب چنانچہ انہوں نے مسئلہ یہی رہی کہ ہر اعتبار سے جو خطبہ اور جو جملہ اور جو لیٹر موصول پایا جاتا ہے اسی کو نقل کیا جائے. سید رضی آتے ہیں اور اسی کو نقل کرتے ہیں, یہ ایک وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سید رضی خطبات میں بھی ایسے خطبات اختیار کیے ہیں جس میں اس کے اندر اتنا گریویٹیشن پایا جاتا ہے, اتنی کشش پائی جاتی ہے اور اس میں جامعیت پائی جاتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر فقہ میں مولا کہنا کہ احادیث ہیں کہ عضو کس طرح سے کیا جائے, ان احادیث کو ان خطبات میں نہیں شامل کیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا ٹاپک ہے کہ دوسری کتابوں میں آ سکتا ہے. لیکن اس میں ایک اصول بیان کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو, اپنی دنیا کو, اپنے آخرت کو, اپنے پورے راستے کو اختیار کر سکتا ہے. لیکن وضو کے سلسلے میں, نماز کے سلسلے میں, نیت کے سلسلے میں, روزے کے سلسلے میں, واجبات روزہ کیا ہے, مستحبات روزہ کیا ہے, کب روزہ باطل ہوتا ہے, کب روزہ شروع ہوتا ہے, یہ گرچہ بولا کرنا کہ سچی احادیث پائی جاتی ہیں لیکن ان احادیث کو نقل نہیں فرماتے. اور دوسرا, ان احادیث کو بھی نقل نہیں فرماتے جو صرف محض تاریخی احادیثیں ہیں جس میں کوئی ڈپ نہیں پایا جاتا. چنانچہ سید رضی نے کوشش یہ کی ہے کہ صداقت میں کوئی مشکل نہ پایا جائے اور جامعیت میں بھی کوئی مشکل نہ پیش آئے, یعنی اتنا گہرا خطبہ ہو کہ فصاحت و بلاغت میں اترے. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ کوئی زمان خاص اور مکان خاص میں محدود نہ ہو. اب زمان خاص مکان خاص کا کیا مسئلہ ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو آپ اس سے پہلے سن چکے ہوں گے کہ نہج البلاغہ واحد کتاب ہے جس میں انسان یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس میں روایت نہیں ہے, سب کی سب احادیث ہے. فرق کیا روایت اور حدیث میں؟ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ روایت اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ روایت یہ ہے کہ البتہ روایت بھی دو قسم کی پائی جاتی ہے. ایک روایت جو ایسے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب راوی ہے, وہ نہیں, لیکن روایت امام معصوم, امام معصوم سے روایت اس کو کہتے ہیں کہ امام کسی شخص کا جواب دے رہے ہیں. کوئی شخص آتا ہے سوال کر رہا ہے اور سوال کا جواب, اب ظاہر سے کلم اللہ صاحب علاقت رقول ہے, امام کے لیے حکم ہے کہ لوگوں کی جو فکر ہے, لوگوں کی جو مینٹالٹی ہے, لوگوں کی جو معرفت ہے, اسی اعتبار سے امام جواب دے سکے. لوگوں کی جو سطح فکر ہے, معرفت ہے, علم ہے, اس سے بڑھ کر امام نہیں کہہ سکتے. اب چنانچہ کوئی شخص لے جانا آتا ہے اس کے لیے وہی اسی قسم کا جواب دیتے ہیں, لیکن کوئی گہرا شخص آئے سلمان فارسی ہے تو اس کو سلمان فارسی کا جواب دیں گے. میں اس سے پہلے یہ مثال عرض کر چکا ہوں کہ آٹھویں امام کی خدمت میں تین عظیم صحابی ہیں اور تین کو الگ الگ جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں کون؟ ہشام ہے. ہشام بہت ہی بڑے فقیہ ہیں, عظیم ہیں, ظاہر سی بات. دوسرے زرارہ, زرارہ صرف وصف راوی ہیں اور کی مطلب فقیہ ہیں, لیکن ہشام فقیہ بھی ہے اور حکیم بھی ہے اور فیلسوف بھی ہے. اور ان سے بڑھ کر جو تیسرے ہیں اباسط حراوی ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ سلمان فارسی زمان, یعنی آٹھویں امام کے زمانے کے جو سلمان فارسی تھے گہرائی میں, وہ اباسط حراوی تھے. یہ تینوں بیٹھے ہوئے وہ آتے ہیں, فرحان آج کہتے ہیں یا رسول, ابن رسول آئے اور فضل رسول خدا فرمائیے کہ کیا خدا مطلب پوری دنیا کو انڈے میں سمجھ سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جاؤ پہاڑ کے اوپر دیکھ لو. اب جاتے ہیں پہاڑ کے اوپر دیکھتے ہیں, کہتے کیا دیکھ رہے ہو؟ پورا مدینہ دیکھ رہا ہوں, شہر دیکھ رہا ہوں, دریا دیکھ رہا ہوں, سب کچھ دیکھ رہا ہوں. اب وہ فرماتے ہیں کہ کیا خدا مطلب اتنی تمام چیزیں آپ کی آنکھ میں بھی دیکھیے, وہ جو کالی جو پتلی پائی جاتی ہے اس میں تمام چیزیں سمجھ سکتا ہے, تو کیا انڈے نہیں سمجھ سکتا؟ خوشی سے چلے جاتے ہیں. اب وہی سوال دوسرے ہشام آتے ہیں, مزاج سے ہشام زرارہ کی طرح نہیں ہے, فیلسوف بھی ہے, یہی سوال فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں والذی سألتمونی لا یکون, جو تم سوال کر رہے ہو وہ ہو نہیں سکتا, لیکن ان اللہ لا یسمع من عجز, خدا تعالی کے پاس عجز نہیں پاتا. جو تم سوال کر رہے ہو سوال غلط سوال ہے. سوال کیا ہے؟ انڈا انڈا رہے, دنیا دنیا رہے, یا انڈا بڑا ہو جائے یا یا دنیا چھوٹی ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انڈا انڈا رہے, دنیا دنیا رہے اور یہ دنیا اس انڈے میں آ جائے. یہ اللہ کا قصور نہیں, یہ انڈے کا قصور ہے, یہ دنیا کا قصور ہے. یا دنیا چھوٹی ہو جائے, انڈا بڑا ہو جائے, ہو نہیں سکتا. اب یہ خوشی کے ساتھ ہونی چلا تھا. اب آسد تہرا بھی کہتے ہیں یہ اپنا رسول اللہ فضل رسول خدا ہماری جماعت جانے قربان جائے. دو سوال, ایک سوال دو صحابی دو جوابات. امام فرماتے ہیں یا ابا سلس انتا منی بے منزلت سلمان بے رسول اللہ, آپ تو میرے لیے سلمان کی طرح جیسا رسول اللہ کی ریت ہے. آپ جانتے ہیں نحنو معاشر الائمہ, ہم ائمہ کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف حکم ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو. ایسی بات ہے بہت سی چیزیں ہر انسان کو نہیں کہہ سکتے. بچہ ہے بڑا ہے, بعض اوقات ماشاء اللہ پڑھے لکھے جہاں نہیں ہوتے ہیں, ماشاء اللہ کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب جی ایسی بات ہے ہر اعتبار سے تو ہر انسان کو ایک ہی جاب نہیں دیا سکتا. بعض لوگوں کو بڑی پالیٹکس کے ساتھ جاب دینا پڑتا ہے, بعض لوگوں کو مکھن لگا کے جاب دینا پڑتا ہے, بعض لوگ بڑی خوبصورتی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ پار کر جاتے ہیں. ہمیں اور گھر میں نہیں جانا چاہتا پر محمد علی محمد تو یہ روایت سوال کا جواب ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث سوال کا جواب نہیں ہے, امام خود سے کہہ رہا ہے. اب اس میں امام کی نگاہیں کس کی طرف ہے؟ کیا زرارہ کی طرف ہے؟ نہیں, سلمان کی طرف ہے؟ نہیں, ابو ذر کی طرف نہیں. قیامت تک کے جتنے بھی آنے والے سلمان ہیں اور سلمان سے زیادہ گہرا علم اور معرفت رکھنے والے تمام کے لیے امام کی نگاہیں دیکھ رہے ہیں. قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان کے اندر کیا ظرفیت پائی جاتی ہے, اس ظرفیت کو لے کر امام کوئی جملات اپنی طرف سے بیان کرتا ہے, وہ خطبہ دیتا ہے, کچھ تکلم کرتا ہے, کوئی لیٹر لکھتا ہے, تو اس لیٹر یا کلمات یا خطبات کا مجموعے کا نام ہے حدیث. تو اس حدیث میں نہ زمان کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے. چنانچہ سہل رسید ہے نہج البلاغہ کو حدیثی کتاب معین کیے ہیں, روایتی کتاب نہیں ہے. چنانچہ اس میں میں عضو اس طرح سے کروں نہ کروں, قبلہ اس طرح سے ہے یا نہیں ہے, ہاتھ باندھ کے آپ, یہ آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے کہ محدود زمان اور مکان کے لیے ہے یا ان کا تعلق فقہ سے ایک خاص علم و شعبے سے بات ہے جو دوسری جگہ اس کی گفتگو ہو سکتی ہے. چنانچہ امام کی نگاہیں یہاں پر قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کا وہ ایک کرائٹیریا ملا رکھے ہیں. اور قیامت تک کے لیے جتنی جتنی بھی ہدایت کی ضرورتیں انسانوں کو پائی جاتی ہیں ان تمام ضرورتوں کو اور نیاز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو جملات و کلمات امام کی زبان سے جاری ہوئے ہیں اس کا مجموعے کا نام ہے نہج البلاغہ. سید رسید نے کوشش یہی کی ہے کہ صرف اور صرف احادیث جمع کیے جائیں, روایات جمع کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. چنانچہ اگر دیکھا جائے سید رسید نے جو شاہکار کیا ہے 1400 سال پہلے تقریباً ان کی جو رحلت ہوئی ہے 400 کچھ ہجرے میں بھی ہے, تو آج ہم 430 میں داخل ہو چکے ہیں 31 میں. تو اگر دیکھا جائے 1000 سال پہلے سید رسید نے جس کتاب کی تالیف کی ہے اس کتاب میں انہوں نے یہی کوشش کی ہے کہ صرف صرف ان علوم کو جمع کیا جائے جو کہ ضرورت ہے. اب یہ رہا نہج البلاغہ کے سلسلے میں. اب نہج البلاغہ کے بعد واضح ہوگا سید رسید کون ہے اور ان کی کیا عظمت ہے اور ان کی کیا منزلت ہے اہل سنت اور شیعہ کے تمام علماء کی نگاہ میں, اور نہج البلاغہ کی صداقت کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے آج کی تاریخ میں 100 سے زیادہ اہل سنت کے علماء نہج البلاغہ کی تشریح کر چکے ہیں. آج بھی جامع الازہر میں عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب نہج البلاغہ کے نام سے آتی ہے, لیکن پورا نہج البلاغہ بھی نہیں ہے. جیسے پہلا خطبہ وہاں پہ جو بھی حفظ کر لے اور ترجمہ کر لے تو اس کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے. آج بھی اگر جا کر دیکھیں شیخ قنطاوی نے شامل کیا تھا اپنے دور میں, جو تقریباً شیخ قنطاوی کا بھی چند دن پہلے انتقال, 4 سال پہلے, جو وہ ازہر کے جو ہیڈ تھے یا پرنسپل تھے اس وقت, تو انہوں نے شامل کیا تھا ایک خطبہ جو شخص حفظ کر لے اور ترجمہ کرنے کی اس کے پاس صلاحیت پائی جاتی ہے تو اس کے لیے عربی زبان کا ماسٹر نہیں بلکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو دی جاتی ہے. اب ایسی کتاب, اب 115 سے زیادہ اہل سنت کے علماء اور 700 سے زیادہ اہل تشیع شیعہ کے علماء اس کی تشریح فرمائے. یہ نہج البلاغہ. اب نہج البلاغہ میں آخر کیوں مالک اشتر کا لیٹر کیوں ہے؟ اب دیکھیں نجم اللہ کا ماشاءاللہ آپ جانتے ہی ہیں مولا کائنات کے 200 سے زیادہ خطبات اور 90 سے زیادہ لیٹر اور 400 سے زیادہ جو کلمات اقتصار ہیں اس میں دو خطبوں کے علاوہ اور کچھ لیٹر کے علاوہ 3 یا 4 لیٹر کے علاوہ اور کچھ 40 یا 50 جو کلمات اقتصار ان کے علاوہ تمام کے تمام آپ کی آخری 5 سالہ یا 4 سال 7 مہینے کی زندگی میں بتایا فرمائے ہیں. اس سے خود پتا چلتا ہے کہ مولا کائنات رحمت رسول سے لے کر آپ کی خلافت ظاہری کے زمانے تک کتنے مظلوم تھے. آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہی مسجد رسول ہے جہاں پہ مولا کائنات لوگوں کو رسول اللہ کے حکم سے تعلیمات دیا کرتے تھے. اس جگہ پر ابو ہریرہ جیسے بیٹھے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور مولا کائنات کو اجازت نہیں دی کہ نماز جمعہ پڑھا سکے. ظلم کا دور تھا گزر چکا. مولا کائنات تیسرے خطبے میں یہ فرماتے ہیں خطبہ شخشقیہ میں کہ کس طرح ان پر ظلم ہوا ہے. اب یہ پورے کا پورا ان 4-5 جو لیٹر اور جو خطبات ہیں ان کو اگر نکال دیا جائے تو وہی 5-4 سال 7 مہینے کے دور میں. بعض لوگوں کو خیال ہے کہ ابھی 4 سال 7 مہینے کے دور میں ہوئے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے مولا کائنات صرف اور صرف لوگوں کے لیے یا گورنر کے لیے کتاب لکھی ہوئی. نہیں, ایسا نہیں ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں جو خصوصیت پائی جاتی ہے مولا کائنات چونکہ جامعیت کے ساتھ بیان کیے ہیں اس اعتبار سے بچے سے لے کر بوڑھے سے لے کر بڑے سے لے کر ہر انسان کے لیے اپنی ہدایت کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضروریات پائی ہیں وہ ضرورت نہج البلاغہ سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر پہلا خطبہ دیکھیں. اب پہلے خطبے میں گرچہ اتنی گہرائی پائی جاتی ہے کہ انسان صرف ترجمہ پڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا. ابن عبدالحدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ کی انٹروڈکشن سے پہلے مجھے یہی پتا تھا کہ نہج البلاغہ کتاب خوارج ہے, یعنی شیعوں کا قرآن مجید ہے, یہ ان کو کہا گیا تھا. بازار سے بعد ایک وہ پروپیگنڈا تھا تو اس میں اب میں چھپے سے جو انسان کو کیوریوسٹی جو ہوتی ہے اس میں چھپے سے جا کر نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ تھا اس خطبے کو میں حاصل کر لیا. اب جیسے ہی پہلا خطبہ حاصل کیا میں پڑھتا گیا, کہتے ہیں کہ قرأت الف الف مرہ ہزار دفعے میں پڑھتا گیا روتا گیا پڑھتا گیا روتا گیا کہ یہ کتاب اگر قرآن بھی ہو تو کوئی بعید نہیں ہے, عام انسان نہیں لکھ سکتا. یہ جملہ جو ہے کہ نہج البلاغہ ما دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق, خدا تعالیٰ کے کلام سے نیچے ہے اور عام لوگوں کے یا تمام انسانیت کے تصورات سے برتر ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ یہی ابن عبدالحدید معتزلی کا جملہ ہے کہ اتنا دقت کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ کس نتیجے پہنچتے ہیں کہ معمولی بات نہیں ہے, معمولی جملہ نہیں ہے, یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد ان کے اندر شوق اور رغبت پیدا ہوئی کہ جائیں دیکھیں اس نہج البلاغہ کے بارے میں تحقیق کریں. اب تحقیق کے بعد ان کو یہ پتا چلتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ پہلا خطبہ یا دوسرا خطبہ جو بھی اس کے اندر جو مطالب پائے جاتے ہیں ہو جس طرح سے قرآن مجید کے اندر مطالب پائے جاتے ہیں ویسے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ محدود کر دیا جائے کسی زمانے کے لیے, مقام کے لیے, سلاطین کے لیے, بادشاہوں کے لیے, گورنر کے لیے, نہیں. اس میں ہر شخص اور ہر شعبے کے لیے, ہر یا ہر انسان کی ہر پہلو کے لیے. ایک انسان اب گھر کے گھر سے لے کر باہر سے لے کر سوسائٹی سے لے کر جامع سے لے کر جہاں جہاں کچھ کہنا چاہتا ہے تصور کر سکتا ان تمام شعبوں کو شامل ہو سکتی ہے یہ نہج البلاغہ. یہ اتنی عظیم کتاب ہے ظاہر سی بات ہے. تو یہ جو 4 سال 7 مہینے کے عرصے میں مولا کائنات فرمائے ہیں گرچہ عام طریقے سے یہ سب سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ تو مطلب ہمارے لیے نہیں, نہیں ہمارے لیے ہے کہ اس لیے جس طرح سے قرآن مجید ہمارے لیے ایک حکم قطعی ہے اسی طرح نہج البلاغہ کے جو خطبات مولا کائنات سے صادر ہوئے ہیں وہ بھی حکم قطعی ہے. اب ان خطبات میں اور ان لیٹر میں کیوں آخر ابن مالک اشتر نخعی کا لیٹر ہے؟ اس لیے ہے کہ مالک اشتر کے لیے جو مولا کائنات خود لیٹر لکھتے ہیں یہ سب سے طولانی ترین لیٹر پایا جاتا ہے اور اس کی ابھی تک کاپیاں موجود ہیں. اس کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مولا کائنات کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خط اور مخصوصاً یہ جو لیٹر ہے وہ آج بھی موجود ہے. تو اس میں مولا کائنات جس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس میں مخصوصاً آپ کی شہادت کے ایام میں ہم آئے دیکھیں کہ مولا کائنات جو مالک اشتر کو لکھ رہے ہیں اب مالک اشتر کا نام ہٹا کر اپنا نام رکھیں یا مالک کی جگہ پر یا نبی رسول یا حسن یا حسن یا تقی جتنے بھی اپنے نام ہیں وہاں پر رکھیں دیکھیں کہ مولا کائنات جو خطاب کر رہے ہیں اس خطاب کے ذریعے انسان کیا اس مرحلے پر پہنچا ہے یا نہیں ہے یہ مقصد ہے انشاءاللہ تاکہ شبہائے شہادت میں انسان اس کمال معرفت تک پہنچ سکے بر محمد و محمد صلی اللہ
علیہ وسلم
اختصار کے ساتھ حضرت مالک اشتر کے سلسلے میں کچھ جملات معروضات عرض ہو جائیں اور ساتھ ساتھ میں محمد بن ابی بکر اس لیے کہ جب بھی اس لڑکے کا ذکر ہوتا ہے تو دو عظیم شخصیتوں کا ذکر آتا ہے سب سے پہلے محمد بن ابی بکر کا ذکر آتا ہے اس کے مالک اشتر نخعی محمد بن ابی بکر کیوں ہیں اس لیے کہ گورنر جو ایجپٹ کے تھے وہ محمد بن ابی بکر تھے اب ان کے بعد مالک اشتر گئے تھے اب میں یہاں پہ اختصار کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ تاکہ مطلب نے اپنے اذان کو اور قریب کرتے جائیں اس لڑکے کے ساتھ مالک اشتر جس جگہ جا رہے تھے یا محمد بن ابی بکر جہاں پر رہ رہے تھے وہ ایک اسلامی کنٹری یا اسلامی مملکت نہیں مشہور تھی اس وقت ایجپٹ مصر اس وقت گرچہ مسلمان بادشاہوں کے قبضے میں تھا سیکنڈ خلیفہ کے دورے میں یہ قبضہ ہوا تھا اس کا لیکن میجارٹی نان مسلمز کی تھی وہاں پر چونکہ میجارٹی نان مسلمز کی تھی تو ان پر کافی ظلم ہو چکا تھا پہلے مولا کائنات کی خلافت سے پہلے کافی ظلم ہو چکا تھا صرف اور صرف اس ناطے کہ وہ چونکہ ان کی طرح نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی طرح وہ نہیں سوچتے ان کی سوچ پر پابندی لگانے کے لیے ان پہ کافی ظلم ہو چکا یہاں تک کہ تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ جو خلفاء کی طرف سے معین کیے گئے جو کارندے تھے انہوں نے کتنا ظلم اس ایجپٹ کے رہنے والوں کے اوپر ڈھایا ہے اب اس کی گہرائی میں نہیں آتا جیسے مولا کائنات منصب خلافت پر فائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا مولا کائنات کا نمائندہ پہنچتا ہے سعد نام کے شخص پہنچتے ہیں اور سعد اتنے عظیم انسان تھے متقی تھے پرہیزگار تھے کہ اس کو کوئی حد نہیں لیکن سعد کے اندر دو دوسری خصوصیات پائی جاتی تھی سب سے پہلی خصوصیت سعد کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ لیکن ان کا اپروچ اتنا اچھا ہوتا تھا کہ دوست اور دشمن کے دل کو موم کر دیتے تھے چنانچہ وہ لوگ جو اٹھے ہوئے تھے وہ لوگ جو ناراض تھے وہ جو جنگ کے لیے تیار تھے دوسرے اور تیسرے خلیفہ کے دور میں ان تمام کو جمع کر کے ایک ایسا متحد ملک بنا دیا تھا کہ اس وقت مولا کائنات بیرون نمونہ پیش کرتے تھے لیکن افسوس کی بات جنگ صفین میں معاویہ نے ایک ہوا پھیلائی ہوا یہ تھی پروپیگنڈا یہ تھا اور رومر یہ تھی کہ سعد معاویہ کے ساتھ مل گئے اب لیٹر بھیجنے شروع کر دیا اب مولا کائنات کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے اندر اختلاف شروع ہوا کہ اگر ایسی بات ہے تو مولا کائنات آخر کیوں اس کو وہاں پر لے اس کو بلا لے اور دوسرے کو بھیج دے مولا کائنات خطبے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کنٹرول کر سکتا ہے تو یا سعد ہے یا مالک اگر میں مالک کو بھیج دوں وہاں پر میرے یہاں پہ ہاتھ کٹ جائے اگر میں سعد کو وہیں پہ رکھوں تو ہماری کامیابی ہو سکتی ہے لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے جو در جو آئے اعتراض کرنے لگے آخر میں مولا کائنات نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا اب محمد بن ابی بکر کے اندر خصوصیت یہ تھی کہ چونکہ وہ پہلے خلیفہ کے بیٹے بھی تھے ان کے اندر وہ بھی خصوصیت تھی اور نرم لہجہ بھی تھا لیکن یہ اس کے علاوہ ان کے اندر جو مدیریت کی کیپاسٹی تھی نہیں پایا جاتی وہ مدیر نہیں تھے جو ان کے اندر ایڈمنسٹریشن سکلز پائے جاتے تھے وہ نہیں پائے جاتے چنانچہ مولا کائنات نے کافی کوشش کی ان کو سمجھانے کی ان کو بتایا لیکن جتنا وہ حاصل کر سکتے اتنا ہی تھا اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتے اب جیسے مثال کے طور پر ابو ذر غفاری ان کے اندر ایڈمنسٹریشن سکلز نہیں پائے جاتے تھے چنانچہ مولا کائنات نے ان کو کوئی منصب نہیں دیا لیکن سلمان کے اندر کیفیت پائی جاتی تھی اس کے معنی کہ برے انسان اب چنانچہ سعد کو بلایا گیا سعد کے بعد یہ کہ انسان دوسروں کی نسبت میں بہتر تھا وہ تھے محمد بن ابی بکر اب جیسے محمد بن ابی بکر پہنچے وہاں پہ تو ان پہ اتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ انسان سوچ نہیں سکتا اور مولانا کائنات پیش بھی تھک چکے تھے. یہاں تک کہ محمد بن ابو بکر کو ابو بکر کو تنگ کر دیا گیا, تنگ کر کے جلا بھی دیا. یہ جو آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ قد سجن ثم قتل ثم صلب ثم رجم ثم احرق. سب سے پہلے ان کو زندان کیا گیا, پھر قتل کیا گیا, پھر سولی پہ چڑھایا گیا, پھر جو جنازہ قتل کیا گیا تھا سولی پہ چڑھا گیا تھا, ان پہ پتھروں کی سنسار پتھروں کی بارش ہوئی, پھر اس کے بعد اس جنازے کو گدھے کی کھال میں ڈال کے جلا دیا گیا. یہاں تک ظلم محمد بن ابی بکر پہ ہوا تھا. ان کا کیا قصور تھا؟ قصور یہی تھا کہ نہیں, علی حق پر ہیں, ولو کان ابی وہو غیر حق, گرچہ میرے باپ ہوں لیکن وہ حق میں نہیں تھے. اگر کوئی حق پہ تھا تو علی حق پر تھے. چنانچہ بڑا کرا فرماتے ہیں, گرچہ لیسا ہوا من صلبی, میری نسل سے نہیں ہے, میرے خون سے نہیں ہے, ولیکن وہ ہوا کا ابنی, لیکن وہ میرے بیٹے کی طرح ہے. جو نسبتیں جو رشتے جو پائے جاتے ہیں یہاں پہ ایمان کی بنیاد پر, کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة, جو حقیقی اخوت پائی جاتی ہے 15 یا 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کے دن جو عقد اخوت پڑھی جاتی ہے, کس کے درمیان؟ دو بھائیوں کے درمیان نہیں, ایمان کا ملاپ و معیار ہے, ایمان کرایہ ہے. اگر ایمان پایا جاتا ہے تو عقد اخوت پائی جاتی ہے, اگر ایمان نہیں پایا تھا تو اس میں کوئی لین دین نہیں پایا. ظاہر سی بات ہے مولا کہتے ہیں فرماتے ہیں ایمان کے اعتبار سے میرا بیٹا تھا. اب ظاہر سی بات ہے چونکہ مدیر نہیں تھے, کنٹرول نہیں کر پائے, چند ہی دنوں میں ان کو واپس بلایا گیا. واپس بلانے سے پہلے معاویہ ان کو قتل کر دیتا ہے, اس طرح ظلم ڈھا لیتا ہے. اب ایک الگ داستان ہے, لیکن جب وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں تو پھر مالک اشکر جاتے ہیں. مالک اشکر نے کیا خصوصیت ہے؟ سب سے پہلے مالک اشکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محرم راز ہیں. مولا کہنا فرماتے ہیں کان لی مالکاً, میرے لیے مالک ویسے ہی تھے جیسے رسول اللہ کے لیے حمزہ تھے, ابو ذر تھے, سلمان تھے, مقداد تھے. اللہ اکبر, جانے قربان جائیں, دیکھیں ایک انسان کے اندر کتنی خصوصیات بھری پڑی ہیں. ہماری جانے قربان جائیں اس مالک پر کہ جس کے سلسلے میں مولا کرم فرماتے ہیں کہ مالک صرف اور صرف سلمان نہیں تھے, میرے لیے سلمان بھی ہیں, مقداد بھی ہیں, ابو ذر بھی ہیں اور حمزہ سید الشہداء ہیں. جس طرح سے حضرت حمزہ سید الشہداء رسول اللہ کی حمایت میں اپنی جان قربان کرتے ہیں اور دشمن ان کے ہیبت سے لکھ رہا جاتا ہے, اسی طرح جہاں کہیں بھی مالک اشکر جاتے ہیں تو دشمن مالک اشکر کو دیکھ کر لکھ رہا جاتا تھا. مالک کا نام سن کر دشمن کے دل پر خوف طاری ہو جاتا تھا. جس طرح سے حضرت حمزہ دین کی حمایت میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی تھی, اسی طرح مالک اشکر نے. جس طرح سے سلمان کے اندر علم معرفت کوٹ کوٹ کر بھرا گیا تھا, سلمان کا دل سمندر تھا معرفت کا, اسی طرح حضرت مالک اشکر لخعی کے دل میں علم معرفت اہل بیت کا سمندر پایا جاتا تھا. جس طرح سے زہد و تقویٰ و پرہیزگاری میں ابو ذر غفاری مشہور تھے, مالک اشتر میں وہ خصوصیت پیدا. یہاں پہ کیا آپ نے بار آسنا ہوگا کہ مالک جا رہے ہیں, مالک کے کپڑے کوئی عالی کپڑے نہیں تھے, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایک شخص مالک کو دیکھ کر, صبح دکان جو کھولی جاتی ہے نا, کہ جیسے دکان کھولی جاتی ہے تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا چہرہ آ جائے, لیکن کیا آ جائے, دلی نہ آئے, کتا نہ آئے, ایسا ایسا تھا, ایک خرافہ پہنتے کوفے میں, خرافہ پہنتے. اب صبح صبح جا رہے ہیں مالک اشتر. اب جیسے مالک اشتر جا رہے ہیں تو مالک اشتر کو دیکھ کر وہ انسان حیران رہتا ہے, کہتا استغفراللہ کون سا انسان آ گیا, میرا آج کا پورا بزنس فلاپ ہو گیا. چنانچہ وہ کوڑے کا ڈبا لے کے مالک اشتر میں پھینک دیتا ہے اور مالک اشتر توہین کرتا ہے. مالک اشتر ذرا برابر بھی توجہ نہیں کرتے, کوڑے کو صاف کرتے ہیں اور مسجد کی طرف جا کرتے ہیں. دوسرا شخص نکلا, کہہ رہے بے تجھے پتا ہے کون ہے؟ کہ کون؟ کہ یہ مالک اشتر نخعی ہے, مولا کائنات کے کمانڈر چیف ہے, علی کا گورنر ہے, علی کا کمانڈر ہے. اللہ اکبر, جیسے ہی وہ سنتا ہے اب اس کے دل میں ہیبت آئی ہوتی ہے, لٹھا جاتا ہے اور نرستے لگتا ہے, بھاگتا ہے مسجد کی طرف تاکہ جا کے معذرت مانگے. اب جاتا ہے کہ دیکھا کہ مسجد میں مالک اشکر نخعی سجدے میں ہیں اور سجدے کی حالت میں تعظیم نیاز کر رہے ہیں. اب بیٹھتا ہے, کیا لکھا ہے جملات ہے, خدایا اس بندے کو جو نے جس نے مجھے توہین کی ہے اس کے گناہ سے درگزر فرما. اب یہ حیران ہو جاتا ہے. اب جیسے ہوتا ہے احترام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مالک فرماتے کہتے ہیں خدا کی قسم مسجد نہیں آیا مگر یہ کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں. دیکھیے یہ مالک کا کردار تھا, مالک کا زہد, تقویٰ, پرہیزگاری ہر اعتبار سے. اب تصور کریں کہ مالک کے اندر, یہاں تک کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس مالک جیسے کئی صحابی ہوتے تو کربلا میں پہلے ہی وجود ملا لیتا. امام حسین کی جملات کہ اگر میرے پاس, یا امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس مالک جیسے ابھی موجود ہو تو میں قیام کر رہا ہوں. اور اسی طرح ہر امام نے مالک اشرف کے ذریعے یاد کی ہے. مالک کا آپ اندازہ کریں کتنی عظمت پائی جاتی ہے. اب یہ مالک, اب جیسے امام علی صاحب کی خدمت میں آتے ہیں تو امام علی صاحب لیٹر لکھ کر دیتے ہیں. اب چنانچہ مالک زہد میں, تقویٰ میں, پرہیزگاری میں, علم میں, فقاہت میں, بیان میں, ہر اعتبار سے موصول ہے, شجاعت میں. اب ایسے انسان کو بھیجا جا رہا, کہاں بھیجا جا رہا, ایجپٹ کی طرح. ایجپٹ کہاں ہے, ایسی جگہ جہاں پہ میجورٹی مسلمانوں کی نہیں پائی جاتی, اور وہاں بھی کیا ہے اتنے فتنے پائے جاتے ہیں. لیکن فتنوں کے باوجود اس زمانے میں جتنے بھی اخراجات پائے جاتے ہیں کوفے کی یا مرکزی حکومت والا کہہ جاتی ہے, اس کا 85% جو مؤونہ یا وہاں کے جو اخراجات ہوتے تھے وہ ایجپٹ سے آتے تھے. تو ایجپٹ بڑی زرخیز جگہ تھی, بہت ہی زرخیز جگہ, اور وہاں پہ کافی مطلب مالدار لوگ پائے تھے, اور چونکہ یوروپ اور اس کا بھی مطلب حصہ تھا, دروازہ تھا, کئی دوسری خصوصیات تھی اس اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے, سوپرٹیشن کے اعتبار سے, اور وہاں پہ بڑے بڑے مطلب لوگ پائے تھے ہر اعتبار سے. تو مالک اشکر کو وہاں پر بھیج رہے ہیں, لیکن بھیجنے سے پہلے رات کو مالک اشکر کو امام علیہ السلام طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا مالک میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں پر وہ کوفے سے کم جگہ نہیں ہے, لیکن جان لو کہ وہاں کے لوگ یہاں کی طرح مسلمان نہیں ہیں. اگر یہاں پر کوئی خطا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تم سے, لوگ کہیں گے مالک ہے چلے علی کے پاس, میرے پاس آئیں گے اور میری عصمت کو دیکھ کر اپنی خطاؤں کو, غلطیوں کو درست کر لیں گے. لیکن وہاں بھی جا رہے ہو تم, اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو پھر تمہارے سامنے علی نہیں ہوگا. اب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اسلام ہے, یہ قرآن ہے, یہ علی ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے, یہ امام زمانہ, نہیں کہیں گے نا. چنانچہ مالک کے لیے خاص توجہات دیتے ہیں اور فرماتے ہیں مالک تم جا رہے ہو لیکن میری وہاں پر آبرو کا مسئلہ ہے. جب بھی یہ جملہ میں خود پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں میرے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس مملکت میں ہم آئے ہیں. اب دیکھیں آپ جاتے ہیں جو آپ جہاں کہیں جاتے ہیں اپنے آپ کو قرار دیجیے مالک اشکر کی جگہ پر. اب یہاں پہ کوئی مسلمان لوگ نہیں ہے نا, مالک اشتر کی جگہ پہ اپنے آپ کو قرار دیجیے. اب جب مالک اشتر کی جگہ قرار دے تو امام زمانہ ہم سے کیا مطالبہ کریں, بس یہی لمحے فکر ہے. آج رات کو سوچیے کہ مالک اشتر کی جگہ پر میں اور آپ ہوں اور امام زمانہ علیہ السلام ہمیں لیٹر لکھ کر دیں اور کہیں کہ تم جاؤ فلان جگہ, وہاں پہ گورنر شپ لیں. امید ہے کہ خدا ان کو ہمیں توفیق دے کہ مالک کی طرح امام علی صاحب کی جس طرح سے انہوں نے آبرو رکھی ہے اور لاج رکھی ہے, ایمان کو وہاں پہ نشر کیا ہے, اور امام علی صاحب کو جتنا یقین اور اطمینان مالک اشتر کے حصے میں تھا اتنا ہی یقین اور اطمینان امام زمانہ علیہ السلام کو ہمارے حصے میں ہو. اور اسی طرح انشاءاللہ ہم بھی مالک اشتر کی طرح اپنے تمام وظائف کو انجام دینے میں کامیاب ہو سکیں. اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کل کی شب مقدمے کے بعد سے مقدمے کی طرف اشارہ ہوگا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس خطبے کی یا اس لیٹر کی, مالک اشتر کے نام جو لیٹر لکھا گیا ہے اس لیٹر کا مطالعہ کریں اور مطالعہ کر کے آئیں انشاءاللہ, تاکہ اور بہتر انداز سے گفتگو ہو سکے اور کچھ اس در اہل بیت سے حاصل ہو سکے. بر محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إن نسأل رب اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انزل علينا بركات رحمة وفرج رضوانك. اللهم تقبل منا إنك السميع العليم. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات بلخص حكم الحاضرين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على